أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين، على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله أعلم. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات اللهم صل على
صل على
محمد
وآل
محمد.
محمد.
ہم سورہ وصف کی دو آیتوں کے ذیل میں جو گفتگو جو ہم نے جاری کی، آج بحمدللہ اس کی چوتھی منزل ہے. اور آیتیں اس طریقے سے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے، چاہے کافروں کو کتنی ہی کراہیت کیوں نہ ہو. اور خدا وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ہمراہ، اس لیے کہ اس دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرقین اس سے کتنی کراہیت کیوں نہ کریں. تو اس ذیل میں ہمارے سامنے جو موضوع اہم ترین سامنے آتا ہے وہ یہ کہ رسول خاتم کی بعثت کے ساتھ ایک ارادہ الہی کی بنیاد پڑی، اور وہ ارادہ خدا یہ ہے کہ دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اپنے نور کو تمام کر دے. اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے، یعنی اس کو آپ ارادہ الہی ایک طرف سمجھ لیں یا وعدہ الہی کے طور پر اس کو سمجھیں، ایک ہی بات ہے. یعنی خدا کا ارادہ ہے جو ہمارے لیے ایک وعدے کی شکل میں ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی اللہ کا ارادہ ہمارے لیے وعدہ ہے کہ اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا، اللہ دین حق کو غالب کرے گا کرے گا تمام پر. اور یہ وعدہ جسے مختلف دعاؤں میں ایک وعدہ غیر مکذوب کے نام سے یاد کیا گیا ہے، یعنی ایسا وعدہ الہی ہے کہ جس کی تکذیب، جس کا جھٹلایا جانا، جس کی نلیفیکیشن پاسبل نہیں ہے، جس کے خلاف ہونا ممکن نہیں ہے. اور ہم اگر اس کو سادہ یا کنسائز وے میں اس وعدے کو جب ہم بیان کرتے ہیں یا याद रखने की कोशिश करते हैं तो हम इस दौर में इसको ज़ुहूर इमाम असर से ताबीर करते हैं। यानी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर इंशाअल्लाह जब होगा तो खुदा के इस इरादे या इस वादे इलाही की तकमील होगी, नूर खुदा अपनी तमामियत तक पहुँचेगा और दीन हक बाकी तमाम अदियान पर गालिब आ जाएगा। तो इससे इस वादे को या इस इरादे इलाही को हम इंसानियत की ऐसी एक मंजिल या इंसानियत के सफर में वो संग मील माइलस्टोन भी समझ सकते हैं कि जिस तक इंसानियत को हर हाल में पहुंचना है और कोई भी जमात हो या कोई भी कौम हो जिसकी ख्वाहिशात अल्लाह के इस इरादे के बरखिलाफ हो, उसका असर या उसकी बिना पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इंसानियत इस मकाम तक ना पहुंचे। यानी जैसे आज भी हम दुनिया में ज्यादातर जो निज़ाम हैं उन निज़ामों में से कोई एक निज़ाम भी इस इरादे खुदा से हमाहंग नहीं है। जितने भी अदियान हैं वो दीन पैगंबर खातम की स्पिरिट को अपने अंदर नहीं रखते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी ख्वाहिशात, उनकी प्लानिंग्स, उनके जो भी मकायद हैं यानी उनके मकरो फरेब हैं उनकी बिना पर इंसानियत इस मंजिल हयात तक ना पहुंच पाए। ये बहुत अहम जुमला है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि ये इंसानियत का सैर है, ये इंसानियत का के सफर में ये वो मकाम आने वाला है कि जब दीन हक बाकी तमाम अदियान पर गालिब आ जाए। तो लिहाजा यहाँ पर हमारे लिए जो मेन प्रॉब्लम, यानी हम वो लोग के जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, मोमिन समझ रहे हैं, अपने आप को उस दीन हक से वाबस्ता करार दे रहे हैं कि जिसके हवाले से खुदा ने ये वादा फरमाया है या अपने इरादे का इजहार फरमाया है, तो हमारे लिए जो मेन प्रॉब्लम या रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आती है वो ये है कि हम इस नूर खुदा और दीन हक के बारे में अपनी मारिफत को बेहतर और शफाफ तर बनाएं। क्योंकि जैसे मैंने पिछली दफा भी अर्ज किया था कि हम जिस गलत फहमी का शिकार रहते हैं वो ये है कि हम किसी भी हालत में हो और हमारा दीन कुछ भी हो लेकिन हम मोमिन हैं और खुदा ने जितने भी वादे किए हैं उन सब का इतलाक हमारे ऊपर होता है। यानी वो तमाम के तमाम वादे हमारे बारे में मुहक्किक हो जाएंगे या सच साबित हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है क्योंकि खुदा ने जिस चीज को तमाम करने का वादा, यानी कमाल और तमाम, जिस चीज को कंप्लीट करने का वादा फरमाया है वो अपना नूर है और जिसे तमाम अदियान पर गालिब आने के लिए खुदा ने कहा है कि इस राह में कोई हायल नहीं हो सकता, वो दीन हक है। तो इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मुसलमान या अपने ख्याल में मोमिन अपने बारे में कुछ भी फैसले देते रहें या जिस मजहब को वो मानते हैं उसे दीन हक करार देते रहें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। दीन हक नूर खुदा एक हकीकत है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस नूर खुदा और दीन हक के साय में या डोमेन में अपने आप को लेकर जाएं ताकि जब वो वादा इलाही पूरा हो तो हम भी उसका फैज उठाने वालों में शामिल हो सकें। ये इंतहाई इंतहाई अहम बात है कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम होती है वो ये कि हम अपने आप को डेजिग्नेट कर देते हैं ये सारी चीजें कि जो जो दीन मेरे पास है वही दीन हक है, जिस रास्ते को मैं पहचानता और जानता हूं वही राह हिदायत है, जो लाइट मुझे दिख रही है या अपने ख्याल में मैंने जिस चीज को लाइट समझ लिया है वही नूरे खुदा है। तो इस बात के लिए मैंने जो दिक्कत आपके सामने करने की कोशिश की, आयात कुरानिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुमले और कुछ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के बातों के जरिए से, कि हम अपने आप को इस गलत फहमी से बाहर निकाल लें कि जो कुछ हमारे पास है वो नूर खुदा और दीन हक जरूरी नहीं है, बल्कि हमें कलाम इलाही, वही इलाही, नुमाइंदगान खुदावंदी की तरफ बार बार रुजू करना पड़ेगा, उनके बताए हुए स्टैंडर्ड्स को समझना होगा और अपने आप को कंटिन्यूअसली उस मेयार और उन पैरामीटर्स पर परखते रहना होगा ताकि हमारे लिए ये बात साबित हो सके कि वाकईन हम उसी नूर और दीन हक के पैराए और उसी जैल में पाए जाते हैं, न कि ये कि हम अपने आप को ये सब कुछ समझते रहें और जब आजमाइश का वक्त आए, जैसा कि खुद वाकई करबला इस बात की बहुत बड़ी मिसाल है कि जब आजमाइश का वक्त आया तो ना मदीना, ना मक्का, ना कूफा, ना बसरा, शाम की तो हर बात ही करना बेकार है, इनमें से कुछ भी जहां पर मुसलमान, यानी ये पूरे के पूरे मुसलमान शहर थे, यहां पर कुफार और जाहिरन मुशरिकीन नहीं बस रहे होते थे, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आ पाया। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि नूर खुदा और दीन हक, कि हम इस डोमेन में हैं या नहीं है, और उसके लिए हमें दीन हक का समझना जरूरी है, जो मैंने कई आयतों से आपको बताया, आज भी थोड़ा सा उसको रोशन तर करेंगे। अच्छा, इसमें इसके साथ ही जो इन पैरेलल जो दूसरा बहुत बड़ा मसला है वो करेहल काफिरून और करेहल मुशरिकून वाला मसला है, यानी के जिंदगी में सिर्फ नूर खुदा और दीन हक एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि वो तमाम लोग भी उसके मुतवाजी और उसके पैरेलल चल रहे हैं कि जो इससे कराहियत करते हैं, जो इसको नापसंद करते हैं, जो इससे बोझ रखते हैं, जो इससे प्रैक्टिकल अमलन दुश्मनी की राय अख्तियार करते हैं। और ये जो दुश्मनी का रास्ता है, ये जो कराहियत है नूर खुदा और दीन हक से, ये कब से शुरू हुई? जैसे ही रसूल खुदा मबऊस ब रिसालत हुए और प्रैक्टिकली एंड मोर प्रोमिनेंटली जब पहली इस्लामी हुकूमत यसरिब, जो मदीनतुन नबी बना, उस शहर में कायम हुई, प्रैक्टिकली ये तमाम की तमाम चीजें उस वक्त से चली आ रही हैं। यानी नूर खुदा को मुंह से बुझाने की कोशिश, ये कोई आज की बात नहीं है, ये आज जो हमें मुख्तलिफ दुश्मनाने दीन दिख रहे हैं ये उनका मामला नहीं है, बल्कि उस वक्त से रसूल खुदा के दौर से ये बात शुरू हुई। और कुरान करीम ने हमको जिस बात से आगाह कराया, रूशनास कराया, कि ये एक अलायंस है, ये एक कोलैबोरेटिव नेटवर्क है, ये अलायंस किससे मिलकर बनता है? कुफारुम मिन अहलिल किताब वल मुनाफिकीन मिन अहलिल इस्लाम, कि जो अहले किताब हैं उनमें से काफिर और जो इस्लाम को कबूल करने वाले या जाहिरन मानने वाले लोग हैं उनमें से मुनाफिकीन, ये अलायंस उन दोनों से मिलकर बना है और थ्रू आउट एक्टिव है, थ्रू आउट एक्टिव है। अच्छा, ये लोग, इनको अपने ख्याल में जाहिर है कि जब रसूल खुदा हयात थे तो रसूल खुदा इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थे, रसूल खुदा के बाद अब इनको उम्मीदें बनना शुरू हुई कि आपका विसाल हो जाएगा तो ये मामला खत्म हो जाएगा, फिर हम कंट्रोल कर लेंगे इस्लाम को अपनी मर्जी के मुताबिक। लेकिन जो ऐलान विलायत था इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलायत व विसायत व इमामत के हवाले से, तो वहां से वो उम्मीदें भी दम तोड़ गईं। तो अब जो काम शुरू हुआ वो यही हुआ कि लोग मुसलमान अहले बैत के करीब ना आ सकें, हत्तल इम्कान जो भी रास्ता पॉसिबल हो अहले बैत से मुसलमानों को दूर किया जाए। जब ये काम भी बहुत मुश्किल और दुश्वार नजर आया तो फिर अहले बैत को कत्ल करने के प्लान पर अमल दरामद शुरू हो गया कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जब अपनी खिलाफत में चीजों को दोबारा सही डगर पे लाना शुरू कर दिया तो इमाम अली अलैहिस्सलाम कातिलाना हमले में जान बहक हो गए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कन्फाइन करने की पूरी कोशिश की गई, फिर उसके बाद आपको जहर से शहीद किया गया। और जैसे ही यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दौर इमामत आया तो बैत का दबाव डाल के और उस बहाने से यानी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत आपके साथ मुखलिसीन असहाब और अहले बैत की शहादत और उनके ख्याल में जो नूर खुदा को अपने मुंह से बुझाना चाहते थे करबला में, उनकी ख्याल में अल्टीमेट सक्सेस कामयाबी नसीब हो गई, कामयाब हो गए कि जो रसूल के रिसालत के हकीकी नुमाइंदगान थे, जो इस नूर के और इस दीन हक के पेश करने वाले थे, इसको कायम करने वाले थे, अब हमने उन सब का मामला तमाम कर दिया और अब जो कुछ भी है अब वो हमारे हाथ में। के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाहिरन अपनी पूरी कोशिश के बावजूद जैसा मैंने अर्ज किया था कि 100 आदमी बमुश्किल आपके साथ हो पाए जिन्होंने आपके साथ जिहाद में शिरकत की, बाकी पूरा आलम इस्लाम या जाहिरन न्यूट्रल था या अनकंसर्न्ड था या दुश्मन था। इसके अलावा आप और किसी कैटेगरी में बाकी मुसलमानों को नहीं डाल सकते क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने निकलने को मदीने से और अपनी नीयत और इरादे को जो जिहाद की थी और इस हुकूमत वक्त के मुखालिफत की थी, आपने पूरे आलम इस्लाम में अपने इस इरादे और नीयत को नशर भी किया था, फैलाया भी था और लोगों से अपने मुजाहिदे के लिए मदद भी चाहिए थी। उसका नतीजा ये निकला हमारे सामने जो 10 मुहर्रम 61 हिजरी को ये बात नजर आ गई। तो जो भी दुश्मन है जिसने के जिसके साथ ये मुकाबला हो रहा था, जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि वो जो कराहियत रखने वाले थे नूर खुदा और दीन हक से, वो कामयाब हो गए। लेकिन यहां से ही हमारे सामने एक बहुत अजीब पहलू सामने आता है और ये जो अजीब और गरीब पहलू है इसमें सबसे पहली जो बात हमारे सामने उजागर होती है वो इसी नूरे खुदा और दीन हक के अंदर मौजूद एक करामत और उसकी एक ताकत वाली बात, यानी उसकी अपनी एनर्जी, उसकी अपनी वाइटैलिटी के कोई कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि ये इरादा इरादा इलाही है कि नूरे खुदा को तमाम करने का और दीने हक को गालिब करने का इरादा पैगंबर का नहीं है, इमाम का नहीं है, अल्लाह का इरादा है, अल्लाह का इरादा है। और यहां से हमको ये बात समझ में आती है कि जो इरादे इलाही होता है दुनिया की तमाम ताकतें मिलकर उसको शिकस्त नहीं दे सकती। और नुमाइंदे खुदा की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो 100% खुदाई लोग होते हैं, 100% इलाही अफराद होते हैं, तो लिहाजा इरादे इलाही भी दर हकीकत उन्हीं के जरिए से इस दुनिया में जाहिर होता है। जैसा कि मैं आपको एक छोटी सी बात अर्ज करूं कि امام حسین علیہ السلام کا اگر ہم قیام کہیں یا جہاد کہیں، یہ تنہا قیام تو نہیں تھا اس دور میں، بلکہ آپ کو شاید یہ بھی پتا ہوگا کہ امام حسین کے ساتھ ہی عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر دونوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا. عبداللہ ابن زبیر نے تو باقاعدہ فوج وغیرہ بھی جمع کی اور وہ سب معاملات بھی کیے. کہاں ہے ان کی کوئی یاد یا ان کا کوئی اثر؟ یا اسی طریقے سے بعد میں حکومت کے خلاف جناب زید بن علی ابن الحسین نے بھی قیام کیا، امام حسن کے پوتوں اور پر پوتوں نے بھی قیام کیا، عبداللہ ابن محض اور نفس زکیہ، اس کا اثر بھی اس طریقے سے موجود نہیں، بلکہ بہت سارے مخل مومنین کو بھی نہیں پتا ہوگا ان باتوں کا کہ جناب زید کے قیام کا یا اولاد امام حسن علیہ السلام کے قیام کا. تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کس وقت ہوتی ہے؟ جب آپ کی ذات ارادہ الہی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے. کہ امام حسین علیہ السلام کا جو بھی کام تھا وہ ارادہ الہی کے ساتھ 100% اور پرفیکٹلی الائن تھا. تو جو چیز ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، جو شکست ناپذیر ہے، جس کو کبھی ڈیفیٹ نہیں دی جا سکتی، وہ کسی مومن کا قیام نہیں ہے، وہ ارادہ الہی ہے. اور اگر ہم اس ارادہ الہی سے اپنے آپ کو 100% ہم آہنگ کر لیں تو ہمارا وجود اور ہماری ذات بھی شکست ناپذیر ہو جائے گی، اور کبھی بھی اس کو نہ ڈیفیٹ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو امام خمینی کا بھی جملہ سنایا تھا کہ انہوں نے اپنے خیال میں کربلا میں اپنے خلاف اہل بیت کے ریزسٹنس کو دفن کر دیا، لیکن حقیقتاً امام حسین علیہ السلام نے بنو امیہ کی ٹائرنی کو دفن کر دیا کربلا میں، ان کی طاغوتیت کو دفن کر دیا کربلا کے صحرا میں. تو یہ ہمارے لیے انتہائی اہم نقطہ ہے، یہ ہمارے لیے، ہماری معرفت کے لیے، ہمارے عمل کے لیے، ہماری اپنی زندگیوں کو بنانے اور سنوارنے کے لیے، اور ایک انتہائی اہم ترین نقطے پر کہ ہمارے اپنے معاشرے اور اجتماع کی تعمیر کے لیے یہ اہم ترین نقطہ ہے. اور اسی وجہ سے معرفت بے انتہا ضروری ہے، اسی وجہ سے علم اور عقل کی بنیاد پر جہاد ضروری ہے. خالی مجاہدہ نہیں، خالی مجاہدے سے کام نہیں ہوگا. جب تک کہ ہم اپنی علم اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو ارادہ الہی سے ہم آہنگ نہیں کریں، کیونکہ کامیابی کی ضمانت وہاں پر ہے. جو چیز کامیاب ہے، جو غالب ہوگی وہ دین حق ہے، جو چیز تمام ہوگی وہ نور خدا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس سے ملانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس سے جوڑنا ہے. تو اسی وجہ سے میں پھر تھوڑا سا آپ کو اس طرف لے چلوں، کیونکہ یہ پانچ آیتیں آپ کو یاد رکھنا ہے ہر حال میں. کون سی پانچ آیتیں؟ جو ہم نے عرض کی تھی سورہ آل عمران کی. میں پوری ان آیتوں کا ذکر نہیں کروں گا، لیکن 100 to 104 یا 105. اور جو آخری آیت تھی وہ کیا تھی؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ تم میں سے، اب یہ بات پیچھے چلتی آ رہی ہے، اور پھر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ موسٹ نوٹیسبل بات کیا تھی، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اگر تم نے کتاب والوں میں سے کسی بھی فریق کی اطاعت کی، وہ ایمان کے بعد تم کو کافر بنا دیں گے. بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یعنی کہ مسلمان معاشرے کو سب سے پہلی ذمہ داری اپنے آپ کو ان کے نفوذ سے بچا کے رکھنا ہے، ان کی پینیٹریشن سے بچانا ہے. اور پھر اعتصام باللہ کی بات تھی، تقوی کے، یعنی اس طریقے سے تقوی اختیار کرنے کی بات تھی جیسا کہ تقوی کا حق ہے، اس کے بعد حبل اللہ سے اعتصام کی بات تھی، اور پھر یہ کہ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اور اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے جملوں کو یاد کریں کہ جو آپ نے مدینہ سے نکلتے وقت فرمائے تھے، بلکہ خط لکھا تھا، تو اس میں آپ نے اپنے خروج کا، اپنے مدینہ سے نکلنے کی بنیادی وجہ اپنے جد کی امت میں طلب اصلاح اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قرار دیا تھا۔ تو ہمارے لیے جو دین ہے اور دین حق ہے، دین حق میں موسٹ امپورٹنٹ چیز پریکٹیکلی یعنی کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں اجتماعی اعتبار سے، جب ہم دین کی بات کرتے ہیں اس کے عملی نفاذ کے حوالے سے، تو اہم ترین حقیقت، اہم ترین ذمہ داری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اور اگر ہم سورہ آل عمران کی اس آیت نمبر 104 کو ریکال کریں تو یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اور اس حوالے سے جو میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مطلب دین کی تبلیغ نہیں ہے، دین کی دعوت نہیں ہے، خدا نے دعوت کو الگ سے بیان کیا، یدعون الی الخیر، اس کا مطلب ہے کہ دین کا، معروف کا نفاذ امپلیمنٹ کرنا اور منکرات کی بیخ کنی، یعنی اس کو اکھاڑ کے پھینک دینا۔ میں آپ کو اس ایک چیز کی طرف، اس نقطے پر غور فرمائیے گا، پچھلی دفعہ بھی میں نے ایک نقطہ آپ کی سوچ کے حوالے سے سامنے رکھا تھا کہ جب ہم امام حسین علیہ السلام کے اس جملے کو دیکھتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر میرا مین آبجیکٹو ہے، میرا اصل مقصد ہے، میں اپنے جد کی امت میں طلب اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، تو اس زمانے میں کیا فرق پڑ گیا تھا؟ یعنی کہ اگر ہم دین کو جس طریقے سے ہم پہچانتے ہیں کہ دین کا مطلب یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھیں، عبادات کریں، قرآن کی تلاوت ہو، مسجدیں آباد ہوں، احکامات دین اور فقہی اور اس قسم کے مسائل پر بات ہو، تو ان میں سے کون سی چیز کم ہو گئی تھی، ان میں سے کون سی چیز اس معاشرے سے رخصت ہو گئی تھی، وہ کیا تھا جو گم ہو گیا تھا؟ کہ یعنی اس میں سے اگر یہ دین ہے، اگر یہی دین ہے اور یہی کل دین ہے، تو اس میں سے کیا گم ہو گیا تھا کہ جس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنا بڑا اقدام کیا تھا، جس کو کریکٹ کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی، اپنے مخلص اصحاب کی زندگی، اپنے حرم و ناموس کی حرمت سب کو قربان کیا، کیا چیز تھی اس میں سے، کون سی گم ہو گئی تھی؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے، سوچنے کی بات ہے، اور تھوڑا سا انشاءاللہ میں اس طرف اشارہ کروں گا کہ وہ کون سی چیز ہے جو گم ہو گئی تھی۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے انشاءاللہ کہ کون سی چیز گم ہو گئی تھی، کیا فرق پڑ گیا تھا اسلامی معاشرے میں کہ جس کی بنا پر یہ اقدام لازم اور واجب قرار پا گیا تھا۔ اور دوسرا پہلو، جو ایک اور سوال جو میں اٹھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کربلا کے بعد کیا باقی ائمہ علیہ السلام نے فقط دین کی تبلیغ کی ہے، کیا خالی دروس دیے ہیں دین کے حوالے سے، یا کوئی اور کام بھی کیا ہے؟ یعنی آج اگر ہمارے پاس تشیع موجود ہے، اگر آج ہمارے پاس دین کی حقیقت سالم ہے، محفوظ ہے، تو کیا اس کا رستہ صرف یا اس کی بنا صرف ائمہ علیہ السلام کے دروس ہیں، یا کوئی اور کام بھی ہے؟ اس پر ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو دین کو بچاتی ہے، वो कौन सी चीज है जो दीन को रिवाइटलाइज करती है, उसको एनर्जाइज करती है, उसमें तवानाई अता करती है उसके अंदर, वो कौन सी चीज है, वो कौन सी बात है? इस पर गौर फरमाइए कि अगर वो खाली दुरूस थे, तबलीगात थी, या जैसे हम बाज़ औक़ात इस बात को अक्सर हम लोग अपने एक सादगी में बयान कर रहे होते हैं कि जनाब पांचवें और छठे इमाम ने जो है, क्योंकि उस जमाने में बनू मैया और बनू अब्बास की जंग हो रही थी और हालात साजगार हो गए थे, तो आइम्मा ने जो है बहुत ज्यादा तवज्जो दी इल्म की, और इल्म में भी बुनियादी तौर से किस चीज की, कि एहकामात शरईया को बयान करने की और उसकी। तो बस पांचवें और छठे इमाम ने खाली एहकामात शरई बयान किए कि यानी जिसकी बिना पर के जो जिन्हें हम आज अहकामात फिकही कहते हैं, बस पांचवें और छठे इमाम का काम इतना था उससे फायदा उठा के। ये तमाम के तमाम मामला जो हैं हमारे लिए गौर तलब सवालात हैं। क्यों गौर तलब सवालात हैं? कि अगर हम इन मसाइल को प्रॉपरली हल नहीं कर पाएंगे तो हम अपने लिए भी वो रास्ता तलाश नहीं कर पाएंगे जो हमें दीन हक और नूर खुदा तक पहुंचा सके, बल्कि हमारी जिंदगियां भी और हमारे माशरे भी उसी गुंजलकपन में ही फंसे रहेंगे कि जिसको हम ज्यादातर देख रहे हैं, कि जिसमें जिससे निकलने का बजाय कोई रास्ता भी हमको नहीं नजर आ रहा है। तो इस बात पे गौर फरमाइए कि आइम्मा ने क्या काम किया था। मैं थोड़ा सा उसकी आपको कुछ इशारे देता हूं, और जाहिर है कि मजलिस में इस बात का मौका हमारे पास नहीं होता है कि मैं उसको पूरा बैकग्राउंड या उसके एनालिटिकल जो चीजें हैं, स्टेप्स, वो भी आपके सामने, वरना फिर मुझे 2-3 घंटे तक बात करनी पड़ जाएगी। तो लेकिन आप मुझसे इसके बारे में सवाल कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह इसको बयान करूंगा कि ये बात हमने कहाँ से हासिल की। तीन बातें हमारे सामने आ रही हैं। यदउना इलल खैर वल तकुम मिनकुम उम्मत, तुम्हारे दरमियान ऐसी उम्मत होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ए मोमिनीन, या युहल्लज़ीना आमनू से बात शुरू हुई थी, अगर अहले ईमान तुम्हारे दरमियान ऐसी एक उम्मत मौजूद नहीं है, यानी ऐसी एक जमात जिसकी तादाद एक अच्छी खासी अफराद पर मुश्तमिल हो, वरना खुदा उम्मत ही नहीं कहता, कि तुम में से एक उम्मत अगर ऐसी मौजूद नहीं है जो ये तीन काम ना कर रही हो, तो तुम फलाह का मुंह नहीं देख पाओगे, क्योंकि वही लोग मुफलहीन हैं, वही लोग फलाह पाने वाले, तुम फलाह का मुंह नहीं देख पाओगे। यदउना इलल खैर, जो खैर की दावत देने वाले हों। ये खैर क्या चीज है? क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ा मसला यही आ रहा है कि हम इसकी तारीफ क्या बयान करें, हम इसको क्या समझें, ये खैर क्या है, ये मारूफ क्या है, ये मुनकर क्या है। हर एक अपने अपने तौर से समझ के बैठ जाए कि कोई ये कहे कि जनाब ये मारूफ जो है, मिसाल के तौर पर, ये वही सारे काम है जो हम कर रहे हैं, मुनकरात वो सारे काम हैं जो हमारे मुखालिफीन कर रहे हैं, खैर वो सारी बातें हैं कि जो हम समझते हैं कि अच्छी हैं। क्या इस तरीके से खैर और मारूफ और मुनकर की तारीफ की जाए? तो खैर का मतलब है अखलाक कुरानी।
अल्लाह
इस बात को नोट करें, और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मैं इसका जिम्मेदार हूं और इसके जवाब देने का भी जिम्मेदार हूं। यदउना इलल खैर, दावत दें खैर की तरफ, ये खैर है अखलाक कुरानी। कि रसूल खुदा को जब अल्लाह ने अपने रसूल को पहचानवाया है सूरह वल कलम में, किसके किस सिफत के साथ पहचानवाया है? वह इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, ए पैगंबर तुम खुलुक अजीम पर हो। ये अखलाक कुरानी, अखलाक हसना। कोई भी इंसानी माशरा या इंसानी फर्द खैर तक पहुंच ही नहीं सकता जब तक अखलाक कुरानी पर कायम ना हो। تو جس بات کی دعوت دینا ہے, جس بات کی دعوت دینا ہے اس پہلی اسٹیج, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, یعنی دعوت الى اخلاق قرآنی, جو اخلاق قرآن نے بیان کیا. اور اخلاق قرآنی پر میں کیوں امفسائز کر رہا ہوں, اس لیے کہ اخلاق کے اچھے ہونے کی تعریف بھی ہر ایک خود بنا لیتا ہے. اور یہ میں کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اخلاق حسنہ یا اخلاق خوب خالی کسی سے مسکرا کے مل لیے, جھک کے مل لیے, کسی کی تعریف کر دی کسی کو, یہ نہیں ہے اخلاق حسنہ. اخلاق حسنہ کا باقاعدہ معیار اور تعریف کلام الہی نے ہم کو دی ہے. یدعون الی الخیر یعنی اخلاق قرآن. معروف کیا ہے؟ جس کا امر کرنا ہے, جس کو قائم کرنا ہے, جس کو اسٹیبلش کرنا ہے, یہ وہی دین حق ہے جو اعتصام باللہ سے شروع ہوتا ہے اور لقاء اللہ تک جاتا ہے. جو امام حسین علیہ السلام جب مکے سے نکل رہے تھے آخری اسٹیج میں اپنے سفر کے, تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ جو اپنے رب سے لقاء کا خواہش مند ہے وہ ہمارے ساتھ چلے. یہ دین معروف, اس کو اسٹیبلش کرنا ہے, اس دین کو اسٹیبلش کرنا ہے, اس کی حقیقت کو اسٹیبلش کرنا ہے. اور منکر کیا ہے اس میں, اہم ترین منکر کیا ہے؟ کفار اور مشرکین کا نفوذ, ان کی پینیٹریشن, یہ منکر ہے جس کو ہر حال میں آپ کو روکنا ہے. لیکن اب ہم کتنے عجیب و غریب قسم کے ماحول میں, حالات میں پہنچ چکے ہیں کہ اس نفوذ کو روکنے کی بات تو بہت دور کی ہے, ہم تو خود ہی اس کے اندر آگے بیٹھ گئے. یعنی یا ہمارے معاشرے زیادہ تر منافقین سے گھرے ہوئے ہیں, یا یہی جو کفار من اہل الکتاب جو طاغوت کے نمائندے بنے ہوئے ہیں ان میں گھرے ہوئے. اس پر کام کرنا ہے, اس پر محنت کرنا ہے. یہ اقدار الہی, افکار الہی, اور جس کے مقابلے میں اقدار شیطانی. میں مختصراً دو تین باتیں, کیونکہ امپورٹنٹ یہی ہے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں, یعنی اپنے آپ کو پرکھیں زیادہ سے زیادہ. کیونکہ خالی ایک بات کرنا یا اس کے بارے میں مطلب ایک تھیوریٹیکل گفتگو کرنا اور گزر جانا, اس کا فائدہ نہیں. یہ امر بالمعروف و نہی از منکر کے حوالے سے کیا پرابلمس ہیں, اسپیشلی نہی از منکر, یہ کون سی منکرات ہیں؟ میں آپ کو تین مثالیں دیتا ہوں, لیکن اس معاشرے کی جہاں پر ہم موجود ہیں, تین چیزیں. اور اس بارے میں آپ اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی بچانے کے حوالے سے جو کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ نہیں از منکر ذمہ داری ہے ہم سب کی. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس بات کی تعلیم کہ ہر ایک صحیح ہے, سب لوگ صحیح ہیں. یعنی چاہے کافر ہو, مشرق ہو, بدکار ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, سب صحیح ہیں, سب ریسپیکٹیبل ہیں. یہ کتنا ڈائریکٹلی قرآن سے ٹکراتا ہے. قرآن کریم نے کتنی دفعہ کہا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہے, اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہے, روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہے. یعنی جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے وہ روشنی ہے, اور جو خدا کا مخالف ہے وہ تاریکی ہے. کیا تم اپنی زندگی میں روشنی اور تاریکی کو ایکویٹ کرتے ہو؟ کیا تم اپنی زندگی میں طیب اور نجس دونوں کو ایک لیول پر رکھتے ہو, دونوں کو ایک طریقے سے قبول کرتے ہو؟ لیکن پریکٹیکل لائف میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ جو منکر خدا, جو دشمن خدا, جو خدا کو کے بارے میں دشنام اور فحش بکنے والا, وہ بھی صحیح ہے, وہ بھی ریسپیکٹیبل ہے, اس کا اپنا اوپینین ہے, اس کی اپنی رائے ہے, اور ان صاحب کی بھی اپنی رائے ہے جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. یہ ہے. اب آپ اپنی نمازیں اور عزاداری کرتے رہیے, لیکن اگر یہ قدر, یہ ویلیو گز گئی نسل میں, کام صاف ہے. معاملہ صاف ہے, کیونکہ یہ قدر قرآن نے باقاعدہ دی ہے کہ یہ برابر نہیں ہے, کبھی نہیں ہو سکتے. کہ کیا مومن اور فاسق کبھی برابر ہو سکتے؟ نہیں. دوسری بات, منکرات میں سے پوائنٹ نمبر ٹو, انانیت. معاشرہ کس طریقے سے چلتا ہے, بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے, کہ سب سے زیادہ اہمیت جس کی ہے وہ آپ ہیں, حق کی اہمیت نہیں ہے. دین کس کو کہتا ہے, کس کی اہمیت ہے؟ خدا کی اہمیت ہے, حق کی اہمیت ہے, سچائی کی اہمیت ہے. اور ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ اگر کبھی حق پر وقت آئے تو ہم اپنا سب کچھ حق پر قربان کریں. لیکن جو سوسائٹی ہے, جو منکرات ہیں, جو یہ کفار و مشرکین کا نفوذ ہے, وہ کیا ہے؟ انانیت. موسٹ امپورٹنٹ پرسن, موسٹ امپورٹنٹ اینٹیٹی ان لائف از می, میری رائے کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رفتہ 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 جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی نظر میں پھر نہ ماں باپ کی رائے کی اہمیت رہتی ہے, نہ بزرگان دین کی رائے کی اہمیت رہتی ہے, اور رفتہ رفتہ پھر خدا کی رائے بھی ختم ہو جاتی ہے, خدا اور رسول کی رائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات کہاں تک جاتی ہے, کہاں سے شروع ہو کے کہاں تک جاتی ہے. ہم ابتدا میں اس کو اگنور کرتے ہیں, کوئی بات نہیں, چلو بچہ ہے ایسی بات کہہ رہا ہے, لیکن یہ چیز کہاں تک جائے گی کہ وہ اپنی میں کے آگے ایک وقت ایسا آئے گا کہ خدا اور دین اور رسول اور امام کو بھی امپورٹنس دینے پر تیار نہیں ہوگا. خدا ہم سب کی نسلوں کو محفوظ رکھے اس وقت سے. یہ نفوذ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نہیں از منکر کہاں کرنا ہے آپ کو. آپ اس جگہ پر تو دقت کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا یا مجلس میں نہیں جا رہا, لیکن کیا ان مقامات پر بھی آپ دقت کر رہے ہیں؟ یہاں سے اصل بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کس چیز کے لیے قیام کر رہے تھے. اقدار و افکار الہی, جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ڈائریکٹلی قرآن سے ٹکرا رہا ہے. ڈائریکٹلی یہ تمام کی تمام رجحانات اور تبلیغات قرآن اور معصوم کی تعلیمات سے براہ راست متصادم ہے, لیکن اس کی جانب ہماری توجہ نہیں. ہم اپنی اولاد میں, اپنی نسل کے بارے میں اس بارے میں توجہ نہیں کر رہے کہ کیا ان کی اقدار, ان کا ویلیو سسٹم وہی ہے جو قرآن اور اہل بیت کا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے, ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس لیے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو اس معرفت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کیا ہے. ہم نے خود اپنے آپ کی تربیت قرآن اور اہل بیت کی معنویت اور حقیقت کی بنیاد پہ نہیں کر پائے. اس وجہ سے ہم اپنی اولاد کو بھی اس رستے پہ نہیں, ہمارے پاس وہ فلٹرز, وہ بیرومیٹرز ہی سیٹ نہیں ہوئے کہ جس پر ہم یعنی امر بالمعروف اور نہیں از منکر کی اصل اور حقیقت پر قائم ہو سکیں. اور اگر امر بالمعروف, یہ تین چیزیں نہیں ہیں, یدعونا الی الخیر نہیں ہے, امر بالمعروف نہیں ہے, نہیں از منکر نہیں ہے, فلاح نہیں ہے, فلاح نہیں ہے, تو اس کا تو خیال ہی چھوڑ دیں کہ ہم نور خدا کے ساتھ ہماری, ہمیں بھی تمامیت نصیب ہوگی اور دین حق کے ساتھ ہمیں بھی غلبہ ملے گا, وہ تو امیدیں ہی چھوڑ دیں, فلاح سے ہی باہر ہیں. میں اب آپ کو انشاءاللہ آئندہ 10-15 منٹ میں تھوڑا سا اب اسپیسیفکلی کربلا کے جو حالات و واقعات تھے اور امام سجاد علیہ السلام کے کچھ واقعات کے حوالے سے اس کو اسٹرینتھن کر دوں. یعنی کہ اگر آپ کو, اب ہمیں ایک بنیادی نقطہ مل گیا ہے کہ اگر آپ کو دین کو انرجائز کرنا ہے, یا اگر کہیں آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دین کے اندر توانائی باقی نہیں رہی ہے, اس کی وائٹیلٹی کو ریوائیو کرنا ہے, تو آپ کو سب سے زیادہ جس چیز پر محنت کرنا پڑے گی وہ دعوت الی الخیر، امر بالمعروف و نہی از منکر، لیکن خیر، معروف اور منکر آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ دین حق کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہوں گے، یعنی اعتصام باللہ، اعتصام بحبل اللہ اور تقوی الہی، اس کے بغیر معروف منکر اپنی طرف سے ہی قرار دیتے رہیں گے. جیسے قرآن کریم نے کہا ہے نا کہ ان لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، فرقے فرقے بن گئے، اور ہر فرقے کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر ہی خوش ہے کہ اس سے بہتر کوئی چیز ہی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے زندگی میں، پھر وہی حال ہوگا. تو آپ اس بات پہ غور فرمائیں، یعنی کہ اب ہم اس چیز کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ امام حسین کا، امام سجاد علیہ السلام کا، اہل بیت علیہ السلام کا امر بالمعروف و نہی از منکر کیا تھا اور کس طرح سے تھا؟ کیا وہ خالی دعوت تھی؟ کیا وہ خالی تبلیغ تھی؟ کیا وہ خالی درس تھا؟ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام جس وقت آپ اٹھیں، آپ نے خروج فرمایا، میں تین چار باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ملت اسلامیہ کا کیا حال تھا؟ سب سے پہلی بات جو بالکل واضح ہے کہ ایک فاسق و فاجر اور فاحش انسان کو بطور حاکم قبول کر لینا، یہ بذات خود ملت اور قوم کی پستی کی دلیل ہے. کہ اگر، اور جب یزید کو مسلط کیا گیا ہے امت اسلامی پر، تو یہ کوئی اچانک بات نہیں تھی، یعنی کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جس کو ہم کہیں کہ جی لوگ ایک سو رہے تھے اور اگلے دن صبح اٹھے تو ان کو خبر ملی کہ یزید جیسا شخص حاکم ہو گیا، اور وہ کہیں جی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا یہ کیسے ہو گیا. ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ ایام حج میں امیر شام مکے آتا تھا، مدینے جاتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اسلام کی جنٹری مکے اور خاص طور سے مدینے میں پائی جاتی ہے، تو وہ آ کے ہر سال باقاعدہ بات چیت کر رہا ہوتا تھا، ان کو آمادہ کر رہا ہوتا تھا یزید کی خلافت کے حوالے سے. اور کون تھا جو اس کی مخالفت کرتا تھا؟ کون تھا جو اس کو کنفرنٹ کرتا تھا؟ صرف حسین ابن علی علیہ السلام. ایسا نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، باقیوں کو، اصحاب پیغمبر کو اور جو بھی لوگ تھے بعد میں ان کے ساتھ یا ان کی اولادیں. یہ سب سے پہلا حال، یہ سب سے پہلی چیز کہ ایک فاسق فاجر کھلم کھلا فحشا برپا کرنے والے انسان کو بطور حاکم مسلط کر دیا گیا اور اس کے خلاف کوئی احتجاج نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد اگر ہم کوفے کو جا کے دیکھتے ہیں، کوفے کی طرف جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ ایک بات کو غور کیجئے گا کہ ابن زیاد کو، یعنی جیسے ہی جناب مسلم تشریف لائے ہیں کوفے میں، کوفے کی اکثریت آپ کے ساتھ ہوئی ہے، عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو حکم آیا ہے یزید کی طرف سے، وہ بصرے کا گورنر تھا، کہ فوراً بصرہ چھوڑو اور کوفہ پہنچ کے حالات کو سنبھالو. ابن زیاد جب کوفے میں آیا ہے، اس نے صرف دھمکیوں سے، صرف تھریٹ سے، کوئی قتل و غارت گری نہیں ہوئی ہے، لوگ مارے نہیں گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی کون مارے گئے ہیں؟ بےچارے وہی ہانی مسلم شہید ہو گئے، ہانی شہید ہو گئے، یہی چند مخلصین شہید ہو گئے. باقی کیا کوفے میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا تھا؟ کوئی ہزار لوگ مارے گئے تھے، کس وجہ سے یہ اتنا ڈر گئے تھے کہ انہوں نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا؟ اس کے بعد اسی کوفے سے فوجیں نکل کے جا رہی ہیں امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے، اسی کوفے سے جا رہی ہیں. جو پہلا لشکر روانہ ہوا عمر ابن سعد کا 4000 آدمیوں کا، اور یعنی کہ جب کربلا کی جنگ کا دن تھا 10 محرم کا، تو امام حسین علیہ السلام نے کئی لوگوں کو باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کر کے کہا ہے کہ کیا تم وہ نہیں تھے جنہوں نے خط لکھا ہے، یہ تمہارا خط ہے. کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ کیا تم نے مجھے یہ نہیں بلایا تھا؟ صرف دھمکیاں, صرف دھمکیاں تھیں, تھریٹس تھے خالی. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ لوگوں کی جو اسپریچول اسٹرینتھ تھی یا اسٹینڈنگ تھی وہ کیا تھی, کیا کوالٹی تھی. کہ اگر یہ بات ہوتی کہ جی ابن زیاد نے آ کے کوفے میں زبردست طریقے سے قتل عام کر دیا ہوتا تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو ڈر کے لوگ مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا یا مجبور ہو گئے. اس کے بعد تیسری بات کیا تھی, یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کی مورل اور اسپریچول حالت کیا تھی, دھمکیوں سے قابو کر لیا اس نے سب کو آرام سے. تیسری بات کیا تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بدترین حالت کسی قوم کی کب ہوتی ہے؟ تفرقہ, جب ان کے درمیان وہ حصوں میں ٹکڑوں میں بٹ جائیں. اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے کہ تین آدمی تھے جنہوں نے بیعت سے انکار کیا تھا, عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی علیہ السلام. لیکن عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر کو چاہیے تھا کہ فرزند رسول کے ساتھ جڑتے آتے, ان کو جب پتا چلا کہ امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا ان سے قریب ہوتے, کوئی خیر خبر نہیں. اور امام حسین کا ساتھ دینا تو دور کی بات ہے, وہ ایک دوسرے کے بھی قریب نہیں ہوئے. یعنی کمپلیٹ نفسا نفسی, مکمل نفسا نفسی کا عالم تھا اور تفرقہ, ٹوٹ پھوٹ. اس کے بعد کربلا کا واقعہ ہو گیا. کربلا کے واقعے کے بعد مسلم ابن عقبہ آیا ہے مدینے میں, عبداللہ ابن زبیر کو کعبے میں قتل کیا گیا, واقعہ حرہ ہوا, مسجد نبوی استبل بن گئی, کیا کچھ نہیں ہوا مدینے کے اندر. اور 20 سال تک حجاج بن یوسف کوفے اور بصرے میں لوگوں کا قتل عام کرتا رہا, عزت ناموس تباہ کرتا رہا, جو دل چاہا اس نے کیا, کوئی بھی تحریک نہ اٹھ پائی. یہ حال تھا عالم اسلام کا, یعنی کہ جس کے تناظر میں جو امام حسین علیہ السلام کا قیام, یہاں سے آپ اس بات کا, اور اگر وہ حالت بعد میں امپروو ہوئی ہے, اس حالت کے بعد آج آپ کو قرآن کی حقیقت اور اسلامی اور الہی اقدار بچی ہوئی نظر آتی ہیں, تو یہ کسی نہ کسی کے کام کا تو معجزہ ہے. ہمارے پاس اس کی کوئی ایگزیکٹ ڈیٹیل شاید نہ ہو کہ جس کو ہم باقاعدہ وہ کر سکیں, لیکن ہمیں اس کے سارے اشارے ملتے ہیں. آپ اس کو ڈاٹ سے ڈاٹ ملائیے کہ اگر جس معاشرے کی یہ حالت ہو چکی ہو, یہ اصل مسئلہ تھا جس کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ضرورت تھی, اس تفرقہ پردازی کو ختم کرنے کے لیے, جب دل جو ہیں ان میں خوبی اخلاق اور پاکیزگی روح مر جائے, اس کو زندہ کرنے کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر چاہیے ہوتا ہے. یہ قیام ہے امام حسین علیہ السلام کی حقیقت, یہ ارادہ الہی سے ہم آہنگ ہے. اور جو بھی انسان اس کام کو کرے گا انشاءاللہ خدا کی مدد تا قیام قیامت اس کے ساتھ ہے, کیونکہ جو چیز ہمیشہ باقی رہتی ہے, جو چیز ہمیشہ زندہ ہے, جو چیز شکست ناپذیر ہے, وہ ارادہ خدا ہے, اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا. کہ تم حسین ابن علی کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہو, تم حرم میں حسین کو رسیوں میں باندھ سکتے ہو, تم فرزند حسین کو بیڑیوں میں جکڑ سکتے ہو, لیکن تم ارادہ خدا کو محبوس نہیں کر سکتے. اور اسی چیز کو امام سجاد علیہ السلام نے سمجھایا تھا یزید کے سامنے کھڑے ہو کے, کہ انا ابن الزمزم وفا, انا ابن المکہ والمنا, کہ تم مجھے کیا سمجھ رہے ہو, تم فقط مجھے ایک گوش پوش کا ایک فرد سمجھ رہے ہو. جو حقیقت دین الہی ہے ہم اس کی مجسم حقیقت ہیں, ہم اس کا مجسم نمونہ ہیں. تم ہماری پرسنالٹی کو زنجیروں میں بند کر سکتے ہو, تم ہمارے جسموں کو تیر اور تلوار کے ذریعے سے قتل کر سکتے ہو, لیکن نور خدا کی وہ حقیقت جو ہم سے ظاہر ہو سکتی ہے اس کو قید کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اصل امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے کہ اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ اور ہم اس جگہ تک پہنچ گئے اور اپنے آپ کو اس سے الائن کر لیا اور ہم آہنگ کر لیا تو پھر ہمیں بھی کوئی قید نہیں کر سکتا اور بند نہیں کر سکتا. کہ ہمیں بھی پریکٹیکلی یا فزیکلی ہمارے لیے مشکلات اور مصیبتیں کھڑی ہو سکتی ہیں, لیکن جو آپ کی نیت ہے, جو آپ کا ارادہ ہے, اگر وہ ارادہ الہی سے الائنڈ ہے, وہ ارادہ پورا ہو کے رہے گا, اس کو کامیابی مل کے رہے گی, اس کو صلاح اور فلاح کا منہ وہ یقیناً دیکھے گا, اس کو کوئی نہیں روک سکتا, اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اس لیے یہ تمام کی تمام گفتگو اور محافل و مجالس ہوتی ہیں کہ تاکہ ہم اس نقطۂ اصلی اور حقیقی کو سمجھ لیں. میں آپ کو اگر یاد دلاؤں اور پھر دو تین باتیں اور پھر ہم اس سے متصل ہو جائیں اپنے سلسلہ مصائب سے, کہ ہم نے آپ کے سامنے امام سجاد علیہ السلام کے دو واقعات اس دوران میں بتائے تھے. ایک واقعہ بتایا تھا کہ جب ایام حج میں بصرے کے عبادت گزاروں کی جماعت آئی تھی, مکے کے لوگ پانی کے لیے بلک رہے تھے اور ان سے درخواست کی گئی فوراً کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ بارش ہو جائے, ان کی دعا کے جواب میں کچھ بھی نہیں ہوا. تو امام سجاد علیہ السلام آئے, آپ نے ان کو پیچھے ہٹایا اور کہا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جس سے خدا محبت کرتا ہو, تم میں سے یعنی انسانوں کے مسائل. اب یہاں سے آپ غور کیجئے کہ دیکھیں لوگ یعنی مسلمین جو تھے اس دور میں, جو لوگ واقع مسلمان تھے وہ مفسدین کی بات تو الگ ہے, جو مسلمان تھے ان کی توجہ بھی حقیقت دین سے ہٹ گئی تھی کہ یہ ظاہری عبادت گزار ہیں, عبادت کی کثرت رکھتے ہیں, بہت نمازیں پڑھنے والے ہیں, بہت قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں, عباد یعنی عبادت گزاروں کے نام سے مشہور ہیں, تو یہ خدا سے دعا کریں گے ہمارا مسئلہ حل ہوگا. امام علیہ السلام نے کیا فرمایا, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے, انسانیت کا مسئلہ ان لوگوں سے حل ہوتا ہے جن سے خدا محبت کرتا ہے. اور خدا کس سے محبت کرتا ہے؟ جو اللہ کی مرضی اور اللہ کے ارادے کا 100% پابند ہوتا ہے, اس سے خدا محبت کرتا ہے. دوسرا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا طاؤس یمانی کا, کہ جنہوں نے اس بات پر یعنی امام سجاد علیہ السلام کے اس گریے کو, اس خدا کی بارگاہ میں آہ و زاری کو دیکھ کے کہا تھا کہ آپ کا حسب و نصب اتنا عالی ہے, آپ کیوں ایسے اس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں گریہ کرتے ہیں, خوف رکھتے ہیں, یہ تو ہم جیسے لوگوں کو کرنا چاہیے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ خدا کی بارگاہ میں حسب نصب نہیں چلتا. اب اس سے آپ اندازہ کریں مومنین تک اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. یعنی جو مومنین ہیں ان کی نظر میں بھی مسئلہ کیا ہے کہ اگر ان کا حسب عالی ہے, اگر یہ خاندان رسول ہیں, اگر یہ فرزند رسول ہیں, تو دیٹ از گارنٹی انف ٹو بی سکسیسفل ان آخرت. یہ وہ اقدار ہیں, یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ائمہ علیہ السلام نے کیئرفلی ری بلڈ کیا ہے. یہاں پر امر بالمعروف و نہی از منکر ہو رہا ہے, اس کو ہمیں غور کرنا ہے. یہ ان اقدار اس جگہ پہ نہیں, کعبے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, حج ہو رہا ہے, نمازیں ہو رہی ہیں, تلاوت ہو رہی ہے, مسجدیں آباد ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, یہ مسنگ ہے, یہ بیچ میں سے نکل گیا ہے. جو وہ ارسل رسولہ بالخدا ودین الحق, کہ رسول کو خدا نے جس ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تھا جس کی بنیاد ان حقائق پہ تھی, وہ نیچے سے وہ بنیاد کھسک گئی, سرک گئی, یا دشمنوں کے سازش کے ذریعے میں گم ہو گئی مسلمانوں کی نظروں سے، اور مسلمان اب اس ظاہری عبادتوں اور اعمال پر فخر کر رہے ہیں، حسب و نسب کو امپورٹنس دے رہے ہیں، پیڈگری اور جنریشن کو، جس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ یہ جو تکاثر ہے، اور آیت اللہ جوادی عملی کا ایک بہت پسندیدہ جملہ ہے تکاثر بمقابلہ کوثر، کہ مسلمان کوثر کو بھول گئے اور تکاثر کے پیچھے لگے ہوئے، یہ حال تھا. میں ایک واقعہ کہ بس اب یہاں سے، یہ بھی امام سجاد علیہ السلام کا واقعہ ہے اور بہت زیادہ آئی اوپنر ہے، بہت زیادہ آئی اوپنر ہے ہمارے لیے، کہ سورہ توبہ کی دو آیتیں ہیں 111 اور 112 اس کے حوالے سے، کہ ایک دن امام سجاد علیہ السلام وضو فرما رہے تھے نماز کے لیے، ظاہراً مسجد میں یا گھر سے باہر، تو ایک صاحب ایسے تھے کہ جو اس زمانے میں بہت مقدس مشہور تھے اور آج بھی ہیں مقدس مشہور، اور ان کا جو ایک مین رول تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بنو امیہ کے خلاف قیام نہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو بہت تبلیغ کی تھی، یعنی کہ وہ ساری باتیں کہ حاکمین وقت جو ہیں ان کے خلاف وہ جیسے بھی ہیں، یہ مرضی خدا ہے، ان کو قبول کرو، ان کے خلاف وہ نہ کرو، یہ اول الامر ہیں، فلا فلا فلا، وہ تمام کی تمام جو پوری ایک مکاری کے کارخانہ سازی ہے، وہ سب اس زمانے میں مقدسین کا ہی کریٹ کیا ہوا تھا. تو ایسے ہی ان میں سے کسی ایک شخص نے امام علیہ السلام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو تنزیہ قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یعنی خدا نے، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کے اموال کو اور ان کے نفوس کو، ان کے نفوس کو اور ان کے اموال کو، کہ ان کے لیے جنت ہے، اور وہ مومنین کیا کرتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے سبیل میں اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، اور کبھی قتل کرتے ہیں اور کبھی قتل ہو جاتے ہیں، اور اس کے آگے بھی آیت کے کچھ فقرے. امام علیہ السلام کے سامنے اس آیت کی تلاوت کرنے کا جو مقصد اور طنز تھا وہ یہ تھا کہ آپ خالی اسی نماز، روزے اور عبادت اور ان سب چیزوں میں لگے رہتے ہیں، دعاؤں میں، جبکہ اصل فضیلت جو ہے وہ کس بات کی ہے، وہ فضیلت ہے اللہ کے رستے میں اپنی جان اور مال بیچنے کی، اللہ کے رستے میں قتال کرنے کی. لیکن وہ قتال کیا ہو، وہ ان حکومت، ظالم حکومت کے خلاف قتال نہیں ہونا چاہیے، وہ جائیں دوسری جگہوں پہ، جائیں دوسرے ممالک کو فتح کریں، سلطنت بڑھائیں، وہ سارا قتال ہونا چاہیے. امام علیہ السلام نے اتنا عجیب جواب دیا ہے اس کا کہ کم از کم ہم جیسے لوگوں کے تو بالکل تصور سے باہر ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ ہٹ ہے، ڈائریکٹ ہٹ ہے، اور یہ یعنی کہ چوتھے امام کے زندگی میں بہرحال یہ ایک ظاہراً بہت عجیب پہلو ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہونے کے باوجود آپ نے انتقام کے حوالے سے کوئی نعرہ بلند نہیں کیا ہے، یہ سٹیپس نہیں لیے بذات خود. اب یہ براہ راست طنز ہے کہ آپ بس خالی یہی ہیں، مطلب آپ کا اور کیا ہے. آپ نے اس سے کہا کہ اے فلاں، تم اس آیت پہ رک کیوں گئے ہو، یہ بیان، آیت ختم ہو گئی ہے لیکن بیان یہاں پر تمام نہیں ہوتا ہے، اگلی آیت پڑھو. اگلی آیت کیا تھی، الطائبون العامدون الحامدون السائحون الراکعون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. یہ کون لوگ ہیں جن سے خدا یہ تجارت کرتا ہے، جن کے اموال اور جن کے نفوس کو خریدتا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کا قتال فی سبیل اللہ ہے، نہ کہ فی سبیل نفس، نہ کہ فی سبیل حوس؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو خدا نے ڈیفائن بھی کیا ہے. یہ تھوڑی کہ تمہارے جس پر دل چاہے اس آیت کو فٹ کر دو اور جس کو دل چاہے اس پہ طنز کر دو. توبہ کرنے والے بندگان خدا، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، اللہ کے رستے میں سیر کرنے والے، سجدہ کرنے والے، امر بالمعروف و نہی از منکر کرنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، ان مومنین کو بشارت دو اس سودے کی. ان کے ساتھ خدا یہ سودا کرتا ہے، ان کے ساتھ خدا یہ خرید و فروخت کرتا ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو امام علیہ السلام جس چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور یہاں میں بس ایک جملہ کہہ کے اور سلسلہ مصائب سے میں جڑ جاؤں، تھوڑا سا میں نے آپ کا وقت زیادہ لیا، لیکن یہ ٹاپک ایسا ہے کہ میں اگر اس کو بہت ٹھہر ٹھہر کے نہ اس سے ڈیل کروں اور اس کے نکات کو دقت کے ساتھ اور بسط کے ساتھ کیئرفلی اور سلولی نہ بیان کروں تو چیزیں مس ہو جائیں گی. اس جگہ پر ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ یار یہ تو پھر بڑے آسان ہو گیا معاملہ کہ قتال کرنا، تو چلو یہ تو کافی مشکل کام دکھ رہا تھا، اللہ کے رستے میں قتال کرنا یہ تو ایک آسان نسخہ سمجھ میں آ گیا کہ بس عبادت کرتے رہو اور روزے رکھتے رہو اور رکوع کرتے رہو، سجدے کرتے رہو، یا تھوڑی بہت تبلیغ کر دو، اور جناب اصل کام تو پھر یہی نکلا. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی عرض کیا کہ امر بالمعروف و نہی از منکر کیا ہے، اس سے اگر آپ اس پیرائے میں امر بالمعروف و نہی از منکر کو دیکھنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں. اس کو امپلیمنٹ کرنا، ان اقدامات کا کرنا کہ جن اقدامات کے ذریعے سے دین حق نافذ ہو اور برائی مٹے، بہت زیادہ مشکل کام نہیں. اور میں وہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کون تھا، کس کی کرشمہ سازی تھی کہ اس تباہ حال معاشرے میں سے وہ کچھ بنا دیا کہ جس کے نتیجے میں آج ہم عرفا کو دیکھتے ہیں، آج ہم مجاہدین کو دیکھتے ہیں، آج ہم انقلاب دیکھتے ہیں، آج ہم دین کے ان تمام چیزوں کو، اس بلاسمنگ کو دیکھتے ہیں کہ جو اس دور میں بظاہر نہیں تھی. کس کی کرشمہ سازی ہے؟ اس پہ غور کرنا ہے. میں اس کے لیے آپ کو اقبال کا دو تین اشعار سناؤں جو بڑے بہت ہی مجھے ریلیونٹ لگتے ہیں، کہ جس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ مطلب کیا ہے، امام علیہ السلام نے کیا کہنا چاہے، کہ وہ کون سے مومنین ہیں جن سے خدا ڈیل کرتا ہے ان کے نفوس اور ان کے اموال کی. اقبال کی ایک کتاب ہے پس چے باید کرد. پس چے باید کرد کا مطلب یہ ہے کہ پس کیا کرنا چاہیے. اس میں انہوں نے ڈائریکٹ مسلمانوں کے ساتھ بات کی ہے، یہ بھی ہے پس چے باید کرد اقوام شرق، یعنی اے مشرق کی قوموں تم کو کیا کرنا چاہیے. اس میں ایک نظم ہے سیاست حاضرہ، آج کے دور کی سیاست، جو شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ می کند بند غلاما سخت تر، حریت می خوند اورا بی بسر. کہ آج کے دور کا جو طاغوت ہے، بلکہ ہر دور کا جو طاغوت ہے، وہ غلامی کی زنجیروں کو سخت سے سخت تر کرتا چلا جاتا ہے، اور جو بے بصیرت ہے وہ ان غلامی کی زنجیروں کو حریت اور آزادی کا نام دیتا ہے. می کند بندے غلاما سخت تر، بندے غلاما سخت تر، حریت خاند حریت می خاند اورا بے بسر. کہ جو بے بصیرت ہے وہ اس کو حریت اور آزادی کا نام دیتا ہے. اس میں دو اشعار ہیں اقبال کے، ایک ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے از خونش برویت لا الہ، ان کے لرزد از سجود او زمین، ان کے بخشد بے یقینا را یقین۔ یہ حقیقتاً امر بالمعروف اور سجدے کی اور اس سجدہ کرنے والے کی حقیقت کو سمجھاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سجدہ کرنا ایک کام، ہم سمجھتے ہیں سجدہ کرنا فقہی مسئلے کے تحت اپنے ساتھ اعضا کو زمین پر رکھ دو، سجدہ یہی ہے نا، سجدہ پڑھنے کا بھی نام نہیں ہے، سجدہ اس حالت کا نام ہے کہ جس میں آپ اپنے ساتھ اعضا کو زمین پر رکھ دیں اور خدا کے سامنے۔ لیکن یہاں پر اقبال نے ایک عجیب بات کہی ہے، ان کے از خونش، ان کے زیر تیغ گویت لا الہ۔ لا الہ زبان سے کہنا الگ بات ہے، تیغ تلوار کے سائے میں لا الہ جو لوگ کہتے ہیں، ان کے از خونش برویت لا الہ، وہ لوگ کے جن کے خون سے لا الہ کی تفسیر لکھی جاتی ہے، یہ اور لوگ ہیں، یہ انسان ہے کہ اگر تلوار سے اس کا خون نہ بھی بہے تب بھی اس کی زندگی کی ہر ہر ادا تفسیر لا الہ ہے۔ ان کے بخشد بے یقینا را یقین، اور اس کا کامل ترین مصداق امام سجاد علیہ السلام کی ذات گرامی، ان کے بخشد بے یقینا را یقین، ان کے لرزد از سجود او زمین، وہ جو بے یقینوں کو یقین بخشتا ہے، وہ انسان، وہ مرد الہی جو بے یقینوں کو یقین بخشتا ہے، وہ کون ہے؟ ان کے لرزد از سجود او زمین، جس کے سجدوں سے زمین پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ یہ کمال ہے ان ائمہ علیہ السلام کا کہ ظاہراً جس کو دیکھ کر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ تو خالی بس وہ باتیں ہو رہی ہیں، احکامات بیان ہو رہے ہیں ہمارے تئیں، اور وہ بھی اس لیے کہ ہم اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے، ہم اس کی گہرائی میں نہیں اترتے۔ اگر آج ہمیں اور آپ کو یہ خیال ہے کہ اس دین کو توانائی بخشنا ہے، اپنے معاشرے کو انرجائز کرنا ہے، تو ہمیں بھی اس سبق کو دہرانا پڑے گا، اور انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت اگلی دفعہ۔ آپ سے معذرت کہ تھوڑا سا میں نے آپ کا وقت زیادہ لیا، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس ساری گفتگو سے نیت کوئی خطاب نہیں ہے، فقط ایک مجلس سے خطاب کرنا نہیں ہے، بلکہ اس مہلت اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دین کی حقانیت کی طرف توجہ کرنا اور کرانا ہے کہ جس سے ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر مستفید اور مستفید ہو سکیں، جس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو، جس سے ہمارے زندگیوں میں، ورنہ جو حال ہمارا ہو چکا ہے اور جو ہوتا جا رہا ہے، خدا ہمیں اس کے انجام بد سے محفوظ رکھے۔ اور پھر امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے ہی، جو خاص طور سے جیسے کہ میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی کہ بنو امیہ نے اور ان کے الائز نے اس بات کو دیکھ کر کہ علی ابن الحسین شہید ہو گئے، اطمینان کر لیا تھا کہ ہمارا پلان اب 100% کامیاب ہو گیا، لیکن انہیں چند دنوں میں ہی اپنی غلط فہمی کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ جب یہ قافلہ کوفے پہنچتا ہے اور کوفے پہنچنے کے بعد جو کوفے کے عوام میں ظاہراً ایک انقلاب آتا ہے اور اس ظاہری انقلاب کا بہرحال اتنا اثر تھا کہ جب ابن زیاد ملعون کے سامنے اہل بیت پیش کیے جاتے ہیں تو وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے قتل کا بھی حکم دیتا ہے اور اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کے قتل کا بھی حکم دیتا ہے ابن زیاد. کہ جب امام سجاد علیہ السلام سے اس نے کہا کہ میں نے پوچھا کسی سے کہ یہ مرد کون ہے, کیونکہ یہ تنہا مرد ہے, یہ مرد کون ہے, کسی نے جواب دیا کہ یہ علی ابن الحسین ہے, تو وہ کہتا ہے کیا علی ابن الحسین کو خدا نے قتل نہیں کیا؟ امام سجاد علیہ السلام اب اس کو براہ راست مخاطب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا ایک بھائی بھی علی ابن الحسین تھا لیکن اس کو کوفے کے ظالموں نے قتل کیا. کہتا ہے نہیں, خدا نے قتل کیا. آپ نے پھر قرآن کریم کی آیت کی تلاوت فرمائی, اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, کہ اللہ ہے جو نفوس کو متوفی کرتا ہے موت کے لمحے میں. اللہ کسی کو قتل نہیں کرتا, قتل ناحق کا الزام خدا کے ذمے لگانا. تو اس وقت ابن زیاد کہتا ہے کہ اس کی جرات کے میرے سامنے بات کرے, اس کو قتل کر دو. امام سجاد علیہ السلام نے عجیب جواب دیا اس کا اور کہا ہے کہ اے ابن زیاد, کیا تو مجھے قتل کی دھمکی سے ڈراتا ہے؟ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لے کہ شہادت ہمارے لیے سعادت اور باعث افتخار ہے. تو اب دھمکیوں سے زیادہ اس کی سکت نہیں رہی تھی. ان سب کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ بساط الٹنا شروع ہو گئی, جو کچھ ہمارا منصوبہ تھا وہ, کیونکہ وہ توقع یہ رکھ رہے تھے کہ یہ بیبیاں ان کے منہ سے کیا جملے نکلیں گے. ایک بیچارہ مرد جو اس قدر مظالم کو دیکھ چکا ہے, اس کی کیا ہمت ہوگی زبان سے دو جملے بھی ادا کرنے کی. لیکن جو کچھ ہو رہا تھا وہ ان کے تصور سے باہر تھا. ان کے تمام منصوبے رفتہ رفتہ کر کے تحلیل ہوتے جا رہے تھے فضا میں. یہ قافلہ اسی عظمت و شان و شوکت کے ساتھ شام میں داخل ہوتا ہے, دمشق کے بازار میں پہنچتا ہے. بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا شمر لعین کے سامنے یہ مطالبہ بھی رکھتی ہیں کہ سر شہداء کو ہم سے الگ کر دو تاکہ لوگ ان کو ان کی زیارت میں, ان کو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں, لوگوں کی نظریں ہمارے کھلے سروں پہ نہ پڑیں. لیکن شمر بالکل اس کا برعکس کرتا ہے, یعنی سروں کو ان بیبیوں کے آگے آگے رکھتا ہے. دمشق کے لوگ جہالت کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے, انہیں کچھ خبر نہیں تھی یہ کون ہے. ان میں سے کوئی روم کے, کوئی کسی جگہ کے فارس کے غلاموں کا, یا کسی جنگ میں مال غنیمت میں آئے ہوئے قیدیوں کا کسی مجمع کو سمجھ رہا تھا, کوئی صدقے کے خرما پھینک رہا تھا ترس کھا کے, کوئی پتھر پھینک رہا تھا. اس شان و شوکت کے ساتھ یہ قافلہ دمشق کی جامع مسجد تک پہنچتا ہے. کئی گھنٹے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں. جب دربار سج چکا, جب یزید لعین اپنے تخت تمکنت پر اس خیال خام کے ساتھ بیٹھ چکا کہ آج میری فتح کا, آج میری کامیابی کا کامل ترین دن ہے, لیکن اس کو اندازہ نہیں تھا کہ تھوڑی دیر بعد کیا ہونے والا ہے. امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک سامنے لایا جاتا ہے, یزید اپنی فتح کا ذکر کرتا ہے, اس کی لغویات کو تھوڑی دیر تک سننے کے بعد امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں بھی ان لکڑیوں پر جاؤں اور لوگوں کے فائدے کے لیے کچھ عرض کروں. یزید نے انکار کیا. لوگوں نے اصرار کیا, جو حاضرین اور سامعین تھے انہوں نے اصرار کیا, انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو قیدی ہے, جو اس حال میں ہے, تجھے اس سے کیا خطرہ ہے, تجھے اس سے کیا ڈر لگ رہا ہے, یہ تیرا کیا بگاڑ لے گا؟ تو کہتا ہے یہ آل محمد ہیں کہ جن سے علم ابلتا ہے. مجھے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ اگر میں نے ان کو خطاب کی اجازت دے دی تو ابو سفیان اور آل ابو سفیان ذلیل و رسوا ہو جائے گی چند لمحات میں. لیکن لوگوں کے بہت زیادہ اصرار کے بعد امام سجاد علیہ السلام کو ممبر پہ جا کے خطاب کرنے کی اجازت دی, اور آپ کا وہ مارکت الارا خطبہ کے جس کی ابتدا آپ نے یہاں سے فرمائی کہ میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں, میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں, میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو براق پر آسمانوں پہ لے جایا گیا, اور اس قسم کے جملے, اور پھر جب یہاں تک آپ پہنچے کہ میں رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں, میں فاطمہ سیدت نساء العالمین کے فرزند کا لخت جگر ہوں, جب اس مقام پر آپ پہنچے تو حاضرین میں سے گریے کی صدائیں بلند ہونے لگیں. اور اس وقت یزید نے کہا, مؤذن کو اشارہ کیا کہ جاؤ اذان دو. اس نے بے وقت صدائے اذان دی, اللہ اکبر و اللہ اکبر, و جب وہ پہنچا اشہد ان محمد الرسول اللہ, تو اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا کہ اے مؤذن, تجھے اس کے حق کی قسم کہ جس کی تو شہادت دے رہا ہے, خاموش ہو جا. اور پھر آپ یزید کی طرف رخ کیا آپ نے اور فرمایا کہ اے یزید, تو بتا کہ جس محمد کی شہادت کا اعلان اس اذان میں ہو رہا ہے وہ تیرے جد تھے یا میرے جد تھے؟ اس دربار میں دو افراد قتل ہوتے ہیں, اس دربار میں دو افراد قتل ہوتے ہیں, جس سے سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو بنو امیہ کا منصوبہ تھا وہ منصوبہ فی الفور خاک میں مل چکا ہے. یزید پلید نے بساط الٹتی دیکھی تو فوراً اہل حرم کو ایک ایسے قید خانے میں داخل کرنے کا حکم دیا کہ جس کے اوپر چھت نہ تھی, کہ سورج کی گرمی اور رات کی اوس ان بیویوں اور ان بچوں کا مقدر تھی. اسی قید خانے میں ایک بچی ایسی تھی کہ جو کبھی خواب میں ایک رات کو ایک مخدرہ کو دیکھتی ہے, پوچھتی ہے کہ اے بیوی, آپ کی شکل مجھے بہت مانوس لگتی ہے, آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ اے بیٹی, کیا تو نے مجھے نہیں پہچانا, میں تیری دادی فاطمہ بنت محمد ہوں. بچی دوڑ کر ان کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے دادی جان, کیا آپ کو خبر ہے کہ آپ کے بیٹے حسین کے ساتھ کیا ہوا, کس طریقے سے ان کو قتل کیا گیا, کس طریقے سے ان کے سر کو بدن سے جدا کر کے نوک نیزہ پر بلند کیا گیا, کس طریقے سے حرم رسول اللہ کو بازاروں میں پھرایا گیا, اور کبھی یہ بچی اپنے بابا کو خواب میں دیکھتی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اے بیٹی اب زیادہ نہ رو, جلد ہی تم ہمارے پاس آنے والی ہو. چند دن گزر گئے کہ جب اس بچی کی فریاد اور بکا محل کے رہنے والوں کی نیندوں کو حرام کر رہی تھی, تو ایک رات کو یزید ملعون نے کسی سے پوچھا کہ کیا اس بچی کو خاموش کرانے کی کوئی سبیل ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ بچی اپنے بابا کو یاد کر کے بابا بابا کر کے رو رہی ہوتی ہے، تو اگر اس کے بابا کا سر اس کے پاس بھیجوا دیا جائے تو شاید یہ بچی خاموش ہو جائے۔ یزید نے حکم دیا کہ حسین ابن علی کے سر کو سکینہ کے پاس بھیجوا دیا جائے۔ جب سر مولا مظلوم قید خانے میں پہنچا تو تمام بیویاں اپنے سید و سردار کے چہرے مبارک کی زیارت کر کے اپنی فریاد اور حال دل بیان کرنے لگیں، یہاں تک کہ یہ سر اقدس جب سکینہ کے ہاتھوں میں پہنچا تو سکینہ نے اپنے لبوں کو کبھی بابا کی آنکھوں پہ رکھتی تھیں، کبھی بابا کے رخسار پر، کبھی ان کے ہونٹوں پر، اور نہ معلوم کیا حال دل بیان کرتی تھی کہ رفتہ رفتہ بیوی کو ایسا دیکھنے والوں کو ایسا لگا کہ بیوی کو سکون آتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ سکینہ کی آواز آنا بند ہو گئی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، بیٹا سجاد ذرا سکینہ کی خبر لو۔ امام سجاد فرماتے ہیں، اے پھوپھی جان، اس مظلومہ کو اب ہمیشہ کے لیے سکون نصیب ہو گیا ہے، سکینہ اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی۔ لعنة اللہ علی القوم الظالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔